شہادت کا راستہ
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے، میری آواز اتنی ہی ہے. ہاں جی، نہیں نہیں، زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے، صبر کریں جن کو جو نہیں سن سکتے. عرض یہ کر رہا تھا کہ آیہ مبارکہ کچھ انبیاء کے شان میں نازل ہوا ہے، ایسے انبیاء جن کو امامت کا مقام خدا نے عطا کیا. لیکن قرآن مجید میں امام، امام یعنی رہبر، قائد، قرآن مجید میں یہ لفظ رہبران حق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، رہبران باطل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ لوگوں کو ہم نے رہبر بنایا، لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، وہ دن جس دن ہم تمام لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ، رہبر کے ساتھ، قائد کے ساتھ بلائیں گے. اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آیت میں 12 آیتیں ہیں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے، آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ مومنین دعا کرتے خدا کے درگاہ میں: وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ہمیں پرہیزگار لوگوں کا رہبر و قائد بناؤ. تو امام بننا ایک ہمگیر مسئلہ ہے، انسانی معاشرہ قیادت کے بغیر، امامت کے بغیر آگے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ٹاپ پر ایسا امام ہے جو معصوم ہے، عملی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، قیادت کے لحاظ سے. سب سے اعلیٰ امام کردار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے معصوم ہے. لیکن یہ پیغام ہے، کیوں سب سے اعلیٰ امام معصوم ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ پاک لوگ ہی معاشرے کی قیادت کر سکتے ہیں، پاک لوگ ہی حق ادا کر سکتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہی امانت کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے امانت آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر، پہاڑوں پر، کسی نے قبول نہیں کیا امانت کو، ڈر گئے، ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی، خدا نے اس صلاحیت کے ساتھ ان کو خلق ہی نہیں کیا تھا. وحمل الانسان، انسان واحد مخلوق تھا جس کے پاس اس امانت کے قبول کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن دو عیب کی وجہ سے بدترین نتیجہ رہا. انہ کان ظلوما جہولا، ظلم اور ظلم میں حد سے آگے بڑھنے والا، جہول، جہالت میں بھی انتہائی درجہ کا جاہل. جہل اور ظلم کی وجہ سے امانت میں خیانت کی ہے. اسی لیے دین امامت کا نظریہ پیش کرتا ہے کہ ٹاپ پر معصوم امام ہونا چاہیے، لیکن ہر مقام پر، ہر ذمہ داری قابل اعتماد امام کے حوالہ کرے. ہر گروہ کے ایک رہبر ہونا چاہیے. تین آدمی سفر کرو، ایک کو اپنا لیڈر بناؤ، حدیث ہے. اس کے بغیر مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، صلاحیتیں ایک منزل کی طرف رخ نہیں کرتی ہے. تو ایک پیغام ہے کہ امام میں تین چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے، وجعلناہم ائمتن یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، علم کی ضرورت ہے، دوسرا عمل کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے، منزل تک جانے کے لیے سختیاں برداشت کرنا پڑتا ہے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور تیسرا امامت کی صلاحیت کی ضرورت ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے۔ امامت میں صلاحیت چاہیے، قیادت میں صلاحیت چاہیے، معصومانہ رہبری، معصومانہ علم، معصومانہ کردار، امت کی قیادت کرنے کی صلاحیت، امت کے حالات سے باخبر، زمانے سے باخبر، شجاعت، جرأت، عقل مندی، بصیرت۔ تو ہر درجے کے لوگ، غدیر کے دن جو اعلان امامت ہوا، پیغام یہی تھا کہ آپ ہر ذمہ داری صحیح آدمی کے حوالے کریں گے۔ ان سب کے مافوق امام معصوم ہے، لیکن آپ اپنی مسجد میں، مسجد کی قیادت، مسجد کے اختیارات اس کے ہاتھ میں دیں گے جو جانتا ہو، ایک، اور کام کرنے والا ہو، دو، صلاحیت کا حامل ہو، تین۔ حضرت موسیٰ کو گوسفندوں کا چرواہا بنانا چاہتے تھے، تو دلیل یہ لایا، قوی امین، اس کے پاس طاقت بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے، یہ کام کر بھی سکتا ہے، قابل اعتماد بھی ہے، کوئی بھی ذمہ داری کسی کو دینے کے لیے صلاحیت ہے۔ یہ تین اہم صلاحیتیں تو آپ کے پاس، اگر مسجد ہو، مسجد کے ٹرسٹی ایسے ہونا چاہیے جو اہل علم ہو، علم ہو، دین سے باخبر ہو، مسجد کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو، مسجد کی رسالت سے باخبر ہو، مسجد کا مقصد کیا ہے اس سے باخبر ہو، اور پھر عمل کرنے والا ہو، اور پھر صلاحیت بھی ہو اس کام کی۔ امام بارگاہ، کالج، یونیورسٹی، سکول، انجمن، جس کے حوالہ کریں گے، ان میں یہ تین شرطوں کی ضرورت ہے، قائدانہ صلاحیت ہو اس اپنے لائن کی۔ حضرت طالوت کو جب حکمران کے طور پر منتخب کرنا چاہتے تھے، کچھ لوگوں نے کہا اس کے پاس پیسہ نہیں، فقیر ہے، کیوں آپ اس کو حکمران بناتے؟ فرمایا کہ زادہ بسطتن فی العلم والجسم، جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی صلاحیت اس کے پاس ہے، علم بھی ہے اور جسمانی طاقت ہے، ابھی جنگ کے لیے جانا ہے، جنگ کی قیادت کرنا ہے، لشکر کی قیادت کرنا ہے، اس کے علم چاہیے، قائدانہ علم اور جسمانی طاقت، یہ ایک اہم چیز ہے۔ ہمیں امامت سے یہ پیغام لینا ہے، ہماری شخصیات سے یہ پیغام لینا ہے کہ معاشرہ آگے بڑھنے کے لیے مختلف صلاحیتوں کی شرطوں کی ضرورت، ان میں سے ایک ایسی شخصیت کو آگے بڑھائے جس کے پاس علم ہو، ایک، باعمل ہو، دو، اور قائدانہ صلاحیت کا حامل ہو، تین۔ اگر ایسا ہو تو انتظام صحیح ہو جائے گا، ملک ترقی کرے گا، شہر ترقی کرے گا، انجمن ترقی کرے گا، مسجد، امام بارگاہ، سکول، آپ کے گھر میں بھی، گھر میں جو سب سے لائق ہے وہ گھر کی قیادت کرے، یہ گھر روز بروز ترقی کرے گا۔ ایک اہم حقیقت ہے، اس آیت میں بھی امامت معصوم کے بارے میں ہے، لیکن عرض کے امامت کی اہمیت کی وجہ یہی ہے، اور مرحلہ بے مرحلہ ہم نے اوپر کے امام میں بڑی شرطیں کی، ہم نے نہیں کہ قرآن نے یہ شرطیں کی، پھر نیچے آ کر نظر انداز کی، امت نے تو اسی وقت نظر انداز کیا، کہا کہ امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے، سقیفے میں کہا ہم اپنا کام خود کرتے ہیں، لیکن نیچے آ کر ہم دیکھیے پراکندگی، یہ کیوں، یا اصلاً قیادت کا مسئلہ نہیں ہے، یا نالائق لوگوں کو قیادت کے طور پر انتخاب کرتے ہیں، یا قائدانہ صلاحیت ہو تو صاحب کردار نہیں ہوتے ہیں، یا صاحب علم نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سید ضیاء جو ہے، یہ بزرگوار، کسی حد تک ہمیں نزدیک سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، اپنے حد تک ان صفات کے مالک تھے, باتقوا انسان. یعنی شمالی علاقہ جات کے قم کے طلاب کے درمیان سب سے زیادہ باتقوا لوگوں میں سے ایک تھے. اگر کہا جاتا تین آدمی سب سے زیادہ باتقوا ہے تو یقیناً ان میں سے ایک سے زیادہ تھے. یہ بہت عظیم صفت ہے, تقوا کوئی آسان کام نہیں ہے. دوسرا, صاحب علم تھے. پاکستانی علماء کے درمیان بہت کامیاب اور اچھے استاد تھے, اور صاحب فکر, صاحب شعور, صاحب بصیرت, قائدانہ صلاحیت. قائدانہ صلاحیت 100% آدمی پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا ہے, کم از کم اس کے 50% ذاتی ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی جس میں قائدانہ صلاحیت نے جتنی کوشش کرے کچھ ترقی کرے گا کوشش کے نتیجے میں, لیکن پوری صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. ذاتی صلاحیت کے بعد تجربات سے, علم سے, مشوروں سے, مختلف ذرائع سے قائدانہ صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن ذاتی ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچپن میں اگر آپ نے دیکھا ہے, کلاس میں کچھ لڑکے سب سے آگے ہوتے, وہی لوگ آئندہ میں اوپر جاتے ہیں, نمایاں ہو جاتے ہیں, سب نہیں جا سکتے ہیں. ایسے لوگ خصوصاً قائدانہ صلاحیت رکھنے والے بہت کم ہوتے. میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کو دیکھا جن کے پاس یہ صلاحیت ہے. بہت قیمتی شخصیات ہے. آپ سمجھتے ہیں جس کی زبان میں فصاحت ہو, بلاغت ہو, مٹھاس ہو, آسانی سے ایسا آدمی مل سکتے ہیں؟ نہیں, سب میں یہ نہیں ہوتا ہے. وہ آدمی جس میں فصاحت و بلاغت ہو اور شعلہ بیانی کے ساتھ مجمع کے دل کو مول سکے, مجمع کو فکر دے سکے, بصیرت دے سکے, ایسا آدمی بچپن ہی سے باقی بچوں کے نسبت میں نمایاں ہوتا ہے. پھر اچھے ماحول میں پڑھنے کے بعد اس کی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے, ترقی کرتی ہے. سید یقیناً ان علماء میں سے ایک تھے جو قائدانہ صلاحیت رکھتے تھے. شجاعت تھی. جس وقت قتل و غارت کا بازار شدید شکل میں گرم تھا, اس وقت انہوں نے نصاب کے مسئلے اٹھایا. پہلا مسئلہ نہیں تھا تشیع کا, لیکن نہ ہونے کے باوجود ان کی ایمانداری, تقوی, شجاعت, جرأت, اعتماد بے نفس کی علامت تھی. بہت سے لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ان کی جرأت, شجاعت, تقوی, احساس ذمہ داری. کیوں میں ایک انسان ہوں تو ایسی باتیں لکھوں, ایسی باتیں پڑھوں جو میرے عقیدہ کے خلاف ہے؟ اور با تقوا, با کردار, با عمل, اہل عبادت, صاحب علم, ان صلاحیتوں کا مالک تھے. تقوا میں ایک شہید, میرے برادر, البتہ میں ان کی خطابات میں شروع میں نہیں تھا, ایک شہید, شہادت کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی. ایک شہید کون ہوتا ہے؟ تقوا میں اعلیٰ درجہ پر ہوتا ہے. تقوی کا مطلب کیا؟ یعنی انسان اپنے اوپر خدا کو ترجیح دینا, اپنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا, اپنی چاہتوں پر خدا کے چاہتوں کو ترجیح دینا, اپنی خواہشات پر اوامر خدا و رسول و امام کو ترجیح دینا. یعنی فنا کے مقام پر. فنا کے مقام پر کون پہنچتا ہے؟ اپنے آپ کو نظر انداز کرنا اور صرف خدا کو دیکھنا. عبد وہی ہے, بندہ وہی ہے, فنا کے مقام پر وہی پہنچتا ہے. یہ اعلیٰ درجہ ہے سب سے, مقام فنا پر پہنچنا. یعنی اپنے مفادات نظر نہیں, یعنی پوری زندگی کوشش کی ہے, شہرت حاصل کی ہے, اولاد ہے, مال ہے, دولت ہے, علم ہے, باقی صلاحیتیں ہیں, اب شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, کیا ان سب کو ختم کرنا ہے, ان سب کو کچل دینا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ اگر عشق خدا دل میں نہ ہو, آخرت اس کے نصب العین نہ ہو, تو اب تک جو کچھ حاصل کیا, سب کو ختم کرنا, سب کو نظر انداز کرنا, اور آئندہ جتنی امیدیں ہیں ان سب پر پانی پھیر کر اپنی جان کو خدا کے لیے پیش کرنا, یہ تقویٰ کے میدان میں اعلیٰ درجہ پر فائز ہے. ایک آدمی جب شہید ہوتا ہے, اسلام نے ترقی کی ہے شہادتوں کے ذریعے. انقلاب اسلامی ایران جو کامیاب ہوا شہادتوں کے ذریعے, باقی بھی ہے شہادتوں کے ذریعے. ایک آدمی جب شہید ہوتا ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے, لیکن ہم جیسے جو باقی رہے ہم کو پیغام ملتا ہے, یہ آدمی اپنے دین پر کتنا یقین رکھتا تھا, اپنے باتوں میں کتنا سچا تھا, دین کی کتنی عظم. بس اوقات ہم شک کرتے ہیں, یہ سب اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. موقع آ جائے پتہ چلے گا کیسا ہے, ایسا شکوک دل میں پیدا ہوتا ہے, کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے. شہید کون ہے؟ وہ شہید وہ ہستی ہے جو دین کے لیے اپنی اولاد, زوجہ, دنیا, مال, اپنی جان سب کو چھوڑ کر دین کے راہ میں قربانی دیتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی سب ایک جیسے نہیں ہیں, سب کو مفاد پرست نہ سمجھو. دین کی اتنی عظمت ہے, کچھ لوگ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے, دین پر ایک آنچ آنے کے لیے راضی نہیں. ایسے لوگ جو بدگمانی میں مبتلا ہے اور مایوس ہے, ان کو امید دیتا ہے. آپ ایسا نہ سوچو, مخلصین اب بھی ہے. 20ویں صدی ہے, دین کی کوئی حیثیت نہیں. لبرلزم کا دور ہے, مادیت کا دور ہے, نہیں, اس وقت بھی مخلص ترین مخلصین موجود ہے. ان کی طرف بھی دیکھو. شہدا کے دن جو مناتے ہیں ان کے ایک ہدف یہی ہے, آپ کو پیش کرنا ہے ان قہرمانوں کو, ان پہلوانوں کو جنہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی, جنہوں نے اقدار انسانی کو مفادات پر ترجیح دی. جب کوئی شہید ہو جاتا ہے انسان ذمہ داری کا احساس کرتا ہے, بھئی یہ شہید ہوا, اس نے دین کے راہ میں خون دیا ہے, بس مجھے خیانت نہیں کرنا چاہیے, مجھے رشوت نہیں لینی چاہیے, مجھے اہل باطل کے ساتھ نہیں دینا چاہیے, مجھے غفلت کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے. خون اس راہ میں دیا گیا ہے, میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ جس راہ میں یہ خون دیتا ہے اس راہ میں میں خیانت کروں, اس راہ میں میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کروں, اس راہ میں میں بزدلی اور جبن کئی راستے اختیار کروں. شہادت جب معاشرے میں عام ہو جاتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے. دنیا کے سپر طاقتوں سے کیوں ہمارے حزب اللہ والے, ایران والے, عراق والے نہیں ڈرتے؟ شہادت جب زندہ ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ڈرا سکتی ہے. اسرائیل کے کسی جنرل کا جملہ ہے کہ ہم سارے عرب کو موت کے ذریعے ڈراتے تھے, حزب اللہ عاشق موت ہے, ان کو ڈرانے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. عالم اسلام میں واحد ملک جو پورا مغرب کے مقابل میں, امریکہ کے مقابل میں کھڑا ہے, ایران ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے رہبران عاشق شہادت ہے. یہ اہم نعمت ہے کہ معاشرے سے خوف کو ختم کرتے ہیں. دشمن ڈرتے ہیں, ہم نہیں ڈرتے, دشمن ڈرتے ہیں. دیکھیے آپ دیکھیے, ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ ایران کو ختم کرنے کے لیے سازش نہ کرے, اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا ہے سعودی عرب کی حمایت کے لیے کوشش نہ کرے دنیا کی طاقتیں. خود ٹرمپ کے جملہ ہے نا, دو ہفتہ اگر ہم آپ کی حمایت نہ کر آپ ختم ہو جائیں گے. دوسرے نے کہا کیا, ایک ہفتہ میں تم فارسی بولنے لگو گے سعودی عرب والوں کے ساتھ. کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادھر شہادت کے لیے تیار رہبران ہے, شہادت کے لیے تیار جوانان ہے. ان کی تعداد شاید زیادہ نہ ہو لیکن قابل توجہ تعداد میں شہادت کے لیے تیار لوگ ہیں. یہ نہیں ڈرتے, ان کو ڈراتے. ہر محاذ پر ان کے مقابل میں پسپائی اختیار کی, لبنان میں, فلسطین میں, سوریہ میں, عراق میں, یمن میں. کیوں؟ اسی شہادت کی وجہ سے. اسلام کی کامیابی کا ایک اہم راز شہادت ہے. کربلا قیامت تک فاتح ہے, کس وجہ سے؟ شہادت کی وجہ سے. تو ایک اہم چیز ہے کہ شہادت کو زندہ رکھنا ہے تاکہ شہید کا یہ پیغام زندہ رہے. دشمن ڈرے, ہمارے اندر اتحاد ہو, احساس ذمہ داری ہو, خدا کے سامنے شرمندہ ہو، اہل بیت کے سامنے شرمندہ ہو، یہ اتنا خون دیا گیا ہے اس کی نسبت میں ہماری ذمہ داری ہے. اور دشمن کو پہچان سکے کہ دشمن کون ہے، ہمارے بہترین شخصیات کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں. ابھی سید ضیاء گئے ہمارے درمیان سے، 14 سال گزر گئے، ان کی نسبت میں ہماری ایک ذمہ داری تو یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، ان کے دن مناتے ہیں، شہادت کے دن مناتے ہیں، ان کے پیغام سناتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو فراموش نہیں کیا ہے. موجود رہبروں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہماری قوم بے وفا قوم نہیں ہے، رہبروں کو یاد رکھتی ہے، رہبروں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرتے، رہبروں کے پیغامات کو مسلسل سناتے رہتے ہیں. یہ ایک مقدماتی کام ہے، ایک تمہید ہے، بہت صحیح ہے. کربلا کے بقا کے راز یہی ہے کہ شہادت کربلا کو عزاداری کی شکل میں باقی رکھا، اور اسی لیے کربلا ہمیشہ درسگاہ ہے اہل حق کے لیے. لیکن اس کے بعد عملی پہلو کی بھی ضرورت ہے. سید ضیاء کے اہداف کیا تھے، مقاصد کیا تھے، ان کو عملی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے خون کی نسبت میں ایسا ذمہ داری کرنی ہے. اس سلسلے میں کتنے آگے بڑھے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. شمال علاقجات یا آج کل کے نیا نام گلگت و بلتستان، آپ دیکھ کتنے حساس جگہ پر ہے. چین کے بارڈر جو پاکستان کے لیے رگ حیات ہے، انڈیا کے بارڈر وہاں پر ہے، دنیا کی پہلا یا دوسرے نمبر کی سب سے اونچی چوٹیاں وہاں ہیں، سیاحوں کو جذب کرتے. پاکستان کا پانی دریائے سندھ وہاں سے سرازیر ہوتا ہے، سب کچھ وہاں سے، لیکن وہاں کے لوگ محروم ہیں، حقوق سے محروم ہے، اپنے حقوق کے مطالبے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوار سید فرما رہے تھے، اب سب سے پہلی ذمہ داری علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. چھوڑ جب ہمارا بچہ جب تک گریہ نہ کرے، ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، باپ پیسے نہیں دیتا ہے. خدا نے انسان کو جو ہے نا درد کی بیماری رکھی، بیمار جب ہو جاتا ہے درد آتی ہے، درد ہوتی ہے، اسی لیے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اب ہم جیسے شوگر والوں کو درد نہیں ہوتی، اسی لیے دنیا بھر کی بیماریاں آ جائے بھی شوگر کی پرہیزیوں سے پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آپ درد کا مظاہرہ کریں، چیخنے کی ضرورت ہے، اقدام کرنے کی ضرورت ہے. عرض کیا، چھوٹے بچے بھی جب تک نہ چیخے ماں دودھ نہیں پلاتی ہے. تو علاقے کے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، پھر پاکستان بھر کے مومنین ساتھ دیں گے. شک نہیں ہے مومنین کے درمیان ایسی محبت ہے، ایسی اخوت ہے جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے، شیعیان پاکستان کے درمیان جو محبت ہے. لیکن علاقے کے لوگ آواز بلند کرے، کتنے حساس علاقہ آپ کے پاس ہے، پہاڑوں کے لحاظ سے، ہندوستان کے بارڈر، چائنا کے بارڈر، دریائے سندھ، اور علاقہ قانونی حقوق سے محروم ہے. اس پر مسلسل آواز، حکمت کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ، باشعور انداز میں، میرے بزرگ علماء جو وہاں کے سیاسی حالات سے صحیح معنوں باخبر ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں، وہ بہتر تشریح کریں گے. خلاصہ میں انہی جملات کے ساتھ، آج شب شہادت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، ان اللہ یرضی لرضی فاطمہ ویغضب لغضبها، خدا راضی ہوتا ہے اس چیز سے جس سے فاطمہ راضی ہو، خدا ناراض ہوتا ہے، غضب کرتا ہے اس چیز سے جس سے فاطمہ غضب کرے. جناب سیدہ کو خوش کرنا آج کی شب، علی کو خوش کرنا، حسنین کو خوش کرنا، 12 اماموں کو خوش کرنا ہماری اولین فریضہ ہے. وہ کیسے خوش ہوں گے؟ دین پر عمل کر کے، مومنین کی خدمت کر کے. جناب سیدہ نے کیا کیا؟ مومنین کی خدمت کی، دین کی تعلیم دی، دین پر عمل کیا، باطل کے ساتھ مقابلہ کیا، حق فدق. کچھ لوگ کہتے مالی مسئلہ، اب اس کے جتنے فلسفہ تو بہت ہے، لیکن حق لینا ہے، اسلام میں حق دینا دینا چاہیے کیونکہ آخرت میں حساب و کتاب ہوتا ہے, جس نے غصب کیا اس پر لازم ہے دے دے, وہ نہ دے تو لینا چاہیے, ظالم کو ظلم کرنے کا موقع نہیں دینا, ظالم آگے بڑھتا چلا جائے گا, ظالم کے ظلم میں مظلوم کی خاموشی برابر مؤثر ہے ظالم کے ساتھ. یہ پیغام جناب سیدہ ہے, باطل جتنی طاقتور کیوں نہ ہو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, اور امام حق اور حق کی حمایت کرنا ہے. اگرچہ اس راہ میں فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا, والحمد للہ رب العالمین.